Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34. یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ نے بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ یہ پنکھا کیوں چلایا ہوا یہاں کا؟ ہاں اس کی کیا ضرورت ہے؟ شور ہو رہا ہے بلا وجہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. کوئی بڑی نعمت ہوگی جو اللہ نے کی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے. پہلی بات تو پیغمبر خود معمولی نہیں ہوتا, وہ غیر ضروری کلام یا کم درجے کا کلام نہیں کرتے. پھر پیغمبر بھی موسیٰ کلیم اللہ, جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے. یہ پنکھا بند کریں, یہ زوم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی نہیں, ایگزاسٹ کی آ رہی ہے, اس کو بند کریں. اتنا ابھی گرم موسم تو نہیں, دیکھو سکون ہوا نا, ابھی بھی کچھ ہلکی پھلکی آ رہی ہے, اس کو بھی بند کر دیں. کوئی اتنی گرمی تھوڑی ہو رہی ہے بھائی. پنکھے کی سننے کے لیے آئے ہیں تو پنکھے کے پاس بیٹھ جائیں اگر اس کی آواز سننا چاہتے ہیں. میری سننا چاہتے ہیں تو پنکھوں کو, جو ایگزاسٹ ہے اس کو بند کر دیں. ایک فیصلہ کریں, میری سننی ہے یا ایگزاسٹ کی سننی ہے. تو اب دیکھو سکون ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے, کلیم اللہ, براہ راست اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف صرف کس کو حاصل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا, یاد رکھ چھاؤں میں آنا تھوڑی دیر کے لیے. کسی سے آپ نے کوئی خاص بات کان میں کرنی ہو جو اوپنلی آپ نہیں کرنا چاہتے, یا بڑی محبت سے کوئی خاص بات کرنی ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھ ادھر چھاؤں میں آ جاؤ یا سائڈ پہ آ جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر ادھر آرام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہر ایک کو آپ اتنا پروٹوکول نہیں دیتے, یہ اسی کو دیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہو. تو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی کا طریقہ بیان کیا اس میں فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. نجیہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے والے کو. ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر دیا سرگوشی کرتے ہوئے, ان کے کان میں باتیں کی, گویا کہ خاص باتیں کی ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو پیغمبر, پھر نبی سے اوپر مقام ہوتا ہے رسول کا, پھر رسول میں بھی کون سے؟ کلیم اللہ، تو معمولی پیغمبر نہیں ہے. تو وہ اپنی قوم پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے ہیں بہت سے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ آج کسی کو خوشخبری سناؤ، یار اللہ کا آپ پر ایک بہت بڑا انعام ہوا ہے، بہت زبردست اللہ نے آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ کر لیا، اس کا دماغ فوراً کس طرف جائے گا؟ کوئی لاٹری نکلی ہے، یا جہاں پیغام بھیجا ہوا تھا ہاں ہو گئی ہے، یہی ہوگا نا، یا جاب میں انٹرویو میں کیا ہو گیا ہوں، کامیاب ہو گیا ہوں، پیسہ پیسہ پیسہ، خواہشات، بس اسی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی نعمت. یہاں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے بہت بڑا انعام تم پر کیا کہ پیغمبروں کو بھیجا ہے تمہارے اندر. اس سے پتہ چلتا ہے کسی قوم میں پیغمبر کا آنا یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے اس قوم کے اوپر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر کا آنا کیوں اتنا بڑا انعام ہے؟ اصل میں جب انسان کو پتا ہونا کہ میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، تو اس ضرورت کا پورا ہونا یہ اس پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بھوکے آدمی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ روٹی نا. تو اس پر سب سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ آپ اس کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں. ایک بے روزگار آدمی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اسے روٹی تو مل رہی ہے گھر میں، بے شک تانے ملتے ہیں باپ کی طرف سے، لیکن روٹی کا انتظام بہرحال ہو جاتا ہے. سر چھپانے کے لیے ابا نے گھر بھی دیا ہوا ہے، چھت بھی دی ہوئی ہے، تانے کیا پڑتے ہیں؟ کماتا نہیں ہے، یہی ہے نا. تو اس پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی روزگار کا بولو نا بندوبست کر دے. وہ سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہے کیا روزگار مل جائے. روزگار مل گیا، اچھی جاب مل گئی، گھر کا انتظام، سب کچھ، اور میرا بیان بھی سنتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولو نا، آپ کا آئی کیو ٹیسٹ ہے یار بھائی. شادی ہو جائے، اچھی جگہ، رشتہ ہو جائے. پھر جب شادی ہو گئی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جاب بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اب اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اولاد. تو سب سے بڑی خوشی اسے کیا سن کے ملے گی کہ بھائی اولاد ہونے والی ہے. تو سب سے بڑا احسان یا سب سے بڑا انعام کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ایک حکیم صاحب ہیں، ایسی دوا کھلاتے ہیں کہ اولاد یقینی ہے. میں کہوں گا اس حکیم سے آپ اصلاحی تعلق قائم کر لیں، ہمارے پاس تو ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، ہماری کوئی بڑی ضرورت اب اولاد نہیں ہے. اللہ اور دے، نعمتیں دے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی بنیادی ضرورت، ہاں جس کے ایک بھی نہیں ہوگا اس کے لیے بہت بڑی ضرورت کیا ہے؟ اولاد ہے. 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے. تو ہر ایک کے حق میں احسان کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف. ان پر احسان کا مطلب کچھ اور ہوگا، ان پر احسان کا مطلب کچھ اور. ایک ڈاکٹر کے لیے آپ دواؤں کا انتظام کر دو، یہ اس پر احسان نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی دوائیں فری میں ملتی ہیں. وہ کہے گا یار مجھے میڈیسن یا علاج کے لیے ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا، وہ تو خود ڈاکٹر ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ایک آدمی کا گاڑیوں کا شو روم ہے، آپ اسے کہو آپ کی گاڑی کی ضرورت میں پوری کر کے دوں گا، وہ کہے گا بھائی پتلی گلی سے نکل یہاں سے، تجھے بتا کتنی گاڑیاں چاہیے. تو یاد رکھو ایک شخص کی انفرادی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ کی ضرورت؟ نظر کمزور ہے، چشمہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کی ضرورت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ چشمہ، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کچھ. کسی چشمے والے کا چشمہ گم جائے سارے کام کا چھوڑ کے کیا تلاش کرے گا؟ چشمہ. اور اسے چشمہ ملتا نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا، تو کوئی اور اس کو چشمہ لا کے دے دے، واہ بھائی واہ. تو یاد رکھیں ایک ضرورت تو ایسی ہے، وہ میری مختلف، آپ کی مختلف، ان کی مختلف، ان کی مختلف، لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ ضرورت ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھیں، انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس نہیں چاہیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس چاہیے، اور گائیڈنس بھی صحیح گائیڈنس. نہیں آ رہی بات؟ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بکری کے بچے کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتا ہے ابھی دودھ پینا ہے، تو مشورے کے بغیر وہ یہ کام بولتے کیوں نہیں بھائی، شروع کر دے گا. گدے کو پتا ہے، ابھی ہم تھر میں تھے، ریگستان میں سوئے ہم چارپائیاں ڈال کے، موسم مناسب تھا، رات کا وقت تھا، ایک ساتھی بھی نہیں سو سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ گدھوں نے سارا دن وہ ریتوں پہ کلاٹیاں کلابازیاں کھاتے تھے، رات کے وقت ان کی کانفرنس ہوتی تھی گدھوں کی، اور جو ڈھینچوں ڈھینچوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پوری پاور کے ساتھ، کیونکہ ریگستان ہے، ہوا بھی بند تھی تو، اور ٹریفک کا تو کوئی شور ہی نہیں ہے کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ، آسمان کے ستارے، بالکل سوئی بھی پھینکے تو اس کی بھی آواز آئے گی. ایسی کنڈیشن میں کہ جب سوئی گرائیں فرش پہ تو اس کی آواز آئے، تو گدھا جب آپ کے قریب کھڑے ہو کر 15-20 گدھے جب چیخیں گے تو آپ سمجھو کہ کیا روحانی منظر پیدا ہوگا نا. کیا خیال ہے کہ روحانی ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ گدھوں کی کانفرنس. اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ تو عادی ہیں اس کے، وہ تو سو رہے ہیں. ہم کراچی کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں سو سکا، ہر تھوڑی دیر بعد اتنی زور زور سے ڈھینچوں، اور فجر کا سورج طلوع، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی سب خاموش ہو گئے، بالکل چپ. تو ان گدھوں کو اگر گائیڈنس ملتی تو وہ یہ حرکت کرتے؟ بولو نا بھائی. لیکن اگر وہ گائیڈنس کے بعد یہ حرکت چھوڑ دیتے تو پھر گدھے نہیں کہلاتے وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ گدھے نہیں کہلاتا. اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ یار یہ دن میں کر لو یہ پروگرام اپنا، آپ نے جو بھی آپ میں ٹاک شو چل رہا ہے آپ کا آپس میں، جو بھی ٹاک شو چل رہا ہے، یہ ٹاک شو کا ٹائم صبح 8 سے شام 8 بجے تک اگر کر لیا جائے، 12 گھنٹے کی نشریات بھی بہت ہوتی ہیں، اور یہ جو رات 12 بجے سے آپ نے صبح 5 بجے تک کی نشریات کی ہے، یہ پیکج اچھا پیکج نہیں ہے. لیکن گدھے کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، کیونکہ گدھے کی اگر سمجھ میں بات آ جائے تو پھر اس پہ گدھے کی ڈیفینیشن صادق نہیں آئے گی، وہ پھر گدھا نہیں کہلائے گا. تو جانور کو گائیڈنس کی ضرورت، تھوڑی بہت چیزیں جانور کو انسان اپنے مفاد کے لیے سکھا دیتا ہے، جیسے کتے کو سکھا دیتا ہے شکار کرنا، یہ دو چار چیزیں. لائف سٹائل کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، یہ جانوروں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے مشورہ لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے آئے، کہنے لگے کہ میں، ان کی عمر ہوگی 30 سال، کہنے لگے میں عالم بننا چاہتا ہوں، اور میں عالم آٹھ سال لگیں گے تو میں بن جاؤں گا، اور پھر میں اس کے بعد اپنا کاروبار بھی دوبارہ سائڈ میں تھوڑا سا کاروبار بھی چلاتا رہوں گا میں، اور آٹھ سال کے بعد پھر میں بزنس بھی کروں گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا عالم بننے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین کی خدمت. میں نے کہا وہ آپ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ اس عمر میں آپ آٹھ سال علم حاصل کر کے گھر کو بھی ٹائم دو، بزنس کو بھی ٹائم دو، پھر آٹھ سال کے بعد پھر آپ چاہ رہے ہو کہ بزنس بھی چلتا رہے، تو علم ہی اتنا کمزور آپ حاصل کرو گے، اور اس کے بعد جو آٹھ سال بزنس کا نقصان ہوگا آپ کا، تو آٹھ سال کے بعد نہ بزنس کے رہو گے اور نہ دین کے علم کے رہو گے. تو میں نے کہا اگر آپ کا مقصد دین کی خدمت ہے تو آپ کے لیے اس سے آسان راستے ایسے ہیں جن میں اس سے زیادہ آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو، اس سے کم وقت میں اور اس سے آسان طریقے سے. یہ طریقہ جو آپ اس عمر میں اختیار کر رہے ہو اس میں کام زیادہ ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہے. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے پاس اس کام کا جواب ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ بس میں بیٹھنے کے بعد سوچتے ہو کہ جانا کہاں ہے. بولو بھائی، آپ سوراب گوٹ چلے گئے، کراچی میں بس اڈا ہے نا سوراب گوٹ میں، وہاں جانے کے بعد آپ لوگوں سے مشورہ کر لے کون سی بس میں بیٹھنا مناسب رہے گا. لوگ بولیں گے بھائی تو جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تو جانا کہاں چاہتا ہے، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نہیں بتاؤں گا، یہاں وہ ہے نا میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ یہاں نہیں چلے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں. اب آپ جواب میں اگر یہ کہیں کہ جو بس زیادہ کمفرٹیبل ہے، جس میں میں زیادہ سکون حاصل کروں، آرام ہو، اس میں مجھے سفر کرنا ہے، تو بتاؤ اس سے بڑی بے وقوفی والا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ارے کوئٹہ کی بس ہے، بڑی خوبصورت، بڑی لشپش قسم کی بس ہے، اور جانا اپنے پشاور ہے، وہ کھٹارا بس ہے. تو آپ صرف اس بیس پہ کہ کوئٹہ کی بس چونکہ آرام دہ ہے تو میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں، اور جانا میں نے اگرچہ پشاور ہے لیکن اس کی بس کیا ہے؟ کھٹارا ہے، تو لہذا میں اس میں نہیں جا رہا. دنیا میں اس سے بڑا کوئی احمق اور بیوقوف ہوگا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. یہی کام ہم اس دنیا کے مسافر خانے کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم دنیا میں، ہمیں سفر میں آ تو گئے لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے سفر سے منزل کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے. بیس بیس سال، تیس تیس سال، چالیس سال، پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال کی عمر گزر جاتی ہے، پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پلاننگ کا اصول یہ ہے کہ پلاننگ ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو منزل کا پتا ہو کہ میرا ہدف کیا ہے، آخر میں میرا انجام کیا ہونا چاہیے. دیکھو سفر کی بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہر سفر کی الگ پلاننگ ہوتی ہے نا. پشاور جانے کی پلاننگ الگ ہے، لاہور جانے کی پلاننگ الگ ہے، انڈا موڑ جانے کی پلاننگ الگ ہے، صدر جانے کی پلاننگ الگ ہے. آپ مضمون اٹھا کے نکل لیے گھر سے باہر، پلاننگ کرتے جا رہے ہو، پلاننگ کرتے جا رہے ہو، تو لوگ پوچھیں گے نا بھائی کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ میں ویسے ہی کر رہا ہوں میں. تو ہماری جو زندگی کا جو سفر ہے نا، اس میں ہم پلاننگ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پلاننگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیا کیوں کر رہے ہیں. بعض دفعہ غلط مقصد ہوتا ہے، بعض دفعہ انگریزوں کا مقصد ہوتا ہے مگر غلط، اور ہم لوگوں کا سرے سے کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. صبح منہ دھونے کے بعد جدھر بھی نکل لیے کچھ بھی کر لو بس. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. جیسے آپ سہراب گوٹ میں گئے، آپ کو نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے، تو ایک بس بہت لگژری، بڑی خوبصورت، آپ نے کہا دل کہہ رہا ہے کہ اس میں بیٹھ جاؤ، تو اس میں بیٹھ گئے. اب اس سے فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بس آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہی ہے یا منزل سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ سرے سے کوئی منزل ذہن میں ہے ہی نہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب انگریز بھی کہتا ہے کہ انسان کی کوئی منزل ہے. گورے کیا کہتے ہیں؟ گوروں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے نا، اس لیے میں گوروں کی مثالیں دے رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں دنیا میں جو بھی عقل مند ہوگا وہ کہے گا انسان کی کوئی منزل ہونی چاہیے، اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنا شیڈول بنائیں، آپ اپنی لائف سٹائل بنائیں، اس کو دیکھ کر. دیکھو کچھ چیزیں تو کامن ہے نا، جو انسانی زندگی کی ضرورات میں سے ہیں، وہ تو سب نہیں کرنی ہے. روٹی تو کھانی کھانی ہے نا بھائی، یہ تو سفر کے لیے جو ایندھن چاہیے نا، اس کے لیے روٹی، آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ سب چیزیں کو پلاننگ سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو سب نہیں کرنے ہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، کاروبار ہو گیا، یہ کوئی پلاننگ میں نہیں آتی یہ چیزیں. یہ تو سب ہر یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. ارے آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نا. بتاؤ بھائی، ایک کروڑ پتی آدمی بزنس کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں. جو جاب کرنے والا آدمی جاب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں. جہاں اسے لگے گا کہ یہاں میری خواہشات زیادہ پوری ہوں گی، فوراً یہ جاب چھوڑ کے ادھر موو کر جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کر ہونا بھی چاہیے. تو یہ جو دوڑ دھوپ ہے ہماری، اس دوڑ کا بنیادی مقصد ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا. تو خواہشات پورا کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں، یہ کوئی انسان کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. جانور کو جتنی عقل دی وہ بیچارہ اسی حساب سے خواہشات پوری کرتا ہے، انسان کو اللہ نے کھوپڑی زیادہ دے دی. اب جانور میں عقل نہیں ہے، لہذا شیر ہزار سال پہلے بھی چھیچڑے کھایا کرتا تھا گوشت کے، آج بھی کیا کر رہا ہے؟ گوشت اور چھیچڑے اور ہڈیاں توڑتا رہتا ہے. اگر عقل ہوتی تو اب ٹیسٹ کو تھوڑا سا چینج کرتا، کہتا یار اب کباب بنا کے بھی دیکھو کیسے لگتے ہیں، کوفتے بنا کے بھی دیکھو ہرن کے کیسے، ہرن کی چانپیں الگ سے بھون کے کھا کے دیکھو کیسی ہوتی ہیں. اس کو تو اللہ نے سینس دی نہیں، اور اچھا کیا نہیں دی، ورنہ ہم مر چکے ہوتے سارے، وہ ایسی پلاننگ کر کے ہمیں کھا چکا ہوتا. تو جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو انسان کی اگر زندگی کا مقصد خواہشات پورا کرنا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے انسان میں اور جانوروں میں اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا اولائک کل انعامی بل ہم اضل، ایسے انسان جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. یاد رکھو اللہ کی نظر میں انسان کے اعلی اور کمتر ہونے کا معیار انسان کا پرپز آف لائف ہے، کہ یہ لائف اس کی لائف کا مقصد کیا ہے. اللہ کی نظر میں سوٹ بوٹ اور ٹائی اور کوٹ اور گاڑیاں نہیں ہیں. اگر یہ گاڑی بنگلہ یہ ہوتی تو دنیا کے بڑے بڑے چور اللہ کی نظر میں بہت پہنچے ہوئے مقام. سب سے پہلے تو ہمارے سابق صدر کا اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ نے بہت دیا ان کو. جتنے بڑے بڑے چور اچکے جو فراڈ کر کے آپ ان کی دیکھیں، بڑے ڈیسنٹ بولنے کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے، سوٹ بوٹ، تھری پیس سوٹ، ٹائی، گھر جائیں بڑا لگژری، آفس دیکھیں آہ ہٹو بچو. تو یہ اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں نا. اور جو بیچارہ موچی ہے، جو بیچارہ چوکیدار ہے، وہ اللہ کی نظر میں انتہائی گرا ہوا انسان ہوتا. حالانکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ اس بیس پہ انسان کو اونچا رکھے اور کمتر رکھے. تو اللہ کی نظر میں انسان کے اعلی اور کمتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان کو جو مشن دے کے بھیجا گیا ہے، جو اس مشن کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، پھر لگژری لائف سٹائل ہو یا غربت میں ہو، مشن کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اعلی ہے. مشن کو بھول گیا ہے تو چاہے اچھا کھاتا ہو یا خراب کھاتا ہو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ برا انسان ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو آپ کو کمپنی نے بھیجا کسی کام کے لیے، کوئی پروجیکٹ دے کے. آپ کو کمپنی نے بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، آپ ٹھیکیدار تھے بحریہ ٹاؤن میں. کمپنی نے کہا یار جا کے ذرا یہ پانی کا ٹینکر بناؤ، ٹھیک ہے نا، بحریہ ٹاؤن سے آرڈر آیا ہے. آپ گئے وہاں آپ کا بڑا زبردست لائف, کمپنی نے آپ کو بڑی سہولتیں دی, آپ گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, بحریہ ٹاؤن دیکھ رہے ہو اور اچھا کھا رہے ہو, لوگ تو عزت دیں گے آپ کو یار بڑا زبردست. لیکن جس کمپنی نے بھیجا ہے وہ کہیں گے یار کمبخت کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو دھیلے گا نہیں کر کے دے رہی ہے, یہ سارا دن کس میں گزار دیتا ہے, لوگوں سے ملاقاتوں میں, اور تھری پیس سوٹ اور ٹائی اور جو کمپنی نے آپ کو بہترین گاڑی دی ہے اس کی شو بازیوں میں لگا رہا ہے وہ, تو پبلک تو عزت دے گی, بڑا آدمی ہے بھائی. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ بڑے پن کا بیڑا غرق ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں, صحیح ہے نا, کمپنی سب کچھ چھین لے گی آپ سے. بولے کمبخت تو میں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو کر نہیں رہا تھی, اور اسی شو بازی میں لگا ہوا ہے, میری گاڑی, میری سوٹ, میری ٹائی اور میرے کپڑے اور میرے, یہ تو بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ سوچ کی بلندی نہیں ہے, یہ تو غیر مسلموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو اس طرح کی زندگی ہوتی ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر تو قارون سے زیادہ بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا, اور فرعون سے زیادہ بھی بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, اس میں انسان کو نا اس نے پلاننگ کے طریقے بتائے ہیں. میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے, جس نے پڑھی ہے مجھے اس شخص نے حوالہ دیا کہ اس انگریز نے ایک بہت قیمتی بات لکھی ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا. اس نے لکھا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہو. یہ گورا لکھ رہا ہے, اور یہ ویسے ہی بس مرے اور بچے پیدا کے کھائے پی کے مر کے ختم ہو جائے, یہ بات کھوپڑی میں بولو بھائی آتی نہیں ہے. اس نے کہا اس لیے نہیں آتی کہ اگر آپ کا کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے تو پھر آپ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ منزل کا پہلے پتہ ہو جانا کہاں ہے. اور اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ انسان کی زندگی بغیر پلاننگ کی ہوگی, اور بغیر پلاننگ کی ہوگی تو یہ جانوروں سے زیادہ بھیانک زندگی ہوگی اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑا اپنے اسٹائل میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا. گورا بھی کہے گا آپ نے میری بات کی ایسی شرح کی ہے کہ جو وہ بھی خوش ہو جائے گا اگر وہ سن لینا. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. جانوروں پہ انسان کو قیاس نہیں کر سکتے, چونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. اس کو تو آپ مقصد بتائیں گے بھی تو کھوپڑی میں نہیں آئے گا, وہ ایک محدود زندگی گزارتا ہے, اور اس محدود زندگی پر اس کو اللہ نے خود سے چلا دیا ہے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, اللہ فرماتے ہم نے بہترین انداز سے ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا. جانور کی پلاننگ اللہ پہلے سے کر چکا ہے اور اس کو اس فطرت کے راستے پہ اللہ نے پہلے سے چلا دیا ہے. شہد کی مکھی کا جو کام ہے نا وہ ہے شہد بنانا, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کھانا, شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا. تو اب اس کو اس کی پلاننگ کی ضرورت, یار بولنے میں کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. دیکھو شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا, ایسا ہی ہے نا. تو اب اس کے لیے جو پلاننگ اس کو کرنی چاہیے تھی وہ قدرت نے خود بخود اس کو سکھا دی. اوہا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے. جبالی بیوتا ومن الشجر ومما یارشون, ایسے 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 پھلوں کا رس چوس اور ان مسخر کردہ راستوں پہ چل, اور یوں یوں کہ یہ سارے کام اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے. یہ کسی جاپان کے سائنٹسٹ سے یا کسی فرانس کے سائنسدان سے مکھی نے کوئی ڈپلوما نہیں لیا, ڈپلوما نہیں کیا, نہ کسی یونیورسٹی سے اس نے یہ علم حاصل کیا ہے. اس کو خدا نے سکھا دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے. شیر کو جو کرنا ہے وہ اللہ نے شیر کو پہلے سے سکھا دیا ہے. غار کیسے بنانا ہے, کچھار میں کیسے رہنا ہے, پرندوں کو گھر کیسے بنانا ہے. ہم تو ٹھیکیدار یہاں کتنا عرصہ سیکھتے ہیں نا کیسے بنانا ہے. پرندے کو کیسے لائف سٹائل, وہ ہمیں نہیں سکھانی, وہ اللہ نے پہلے سے اس کو سکھا دی. اب اس کو مزید کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. پرندے گھونسلے بناتے ہیں خاص طریقے سے, ہر پرندہ کا الگ سٹائل کا بڑا عالی شان گھونسلہ ہوتا ہے, اور اس کو انسان اگر کچھ دخل اندازی کرے گا تو بیڑا غرق کر دے گا اس کی فطرت کا. شیر کو چڑیا گھر میں لا کے بیڑا ہی غرق ہوتا ہے نا اس بیچارے کا, حالانکہ چڑیا گھر میں اس کو سہولتیں جنگل سے زیادہ ملتی ہیں، مگر شیر کی لائف کیا ہو جاتی ہے؟ کم، کیونکہ آپ اخپل طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، سمجھ رہے ہو؟ شیر کہتا ہے بھائی میرا اخپل طریقہ ہے جنگل میں، تم اپنا طریقہ میرے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہو؟ تو سمندر کی مچھلیاں لا کے آپ پانی میں ڈالیں، کتنا ہی نمک ڈال دیں، سمندر جیسا ماحول بنائے پھر بھی نہیں چلتی، مر جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. دریا کی مچھلیاں ایکویریم میں ڈالی جاتی ہیں تو بہت ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی ان کی گروتھ کمبختوں کی، کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک کئی مہینے سے پالی ہوئی ہیں، ایک انچ نہیں بڑی ہو کے دے رہی جو میں نے پالی ہوئی مچھلیاں، کھاؤ اسی سٹائل سے رہی ہیں پورا پورا، وہ ماحول نہیں ہے. تو جانور کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ اللہ نے جو اس سے جو کام لینا تھا وہ اللہ نے پہلے سے اس کو کیا کر دیا ہے، سکھا دیا. بکری کو سکھا دیا، گائے کو سکھا دیا، بھیڑے کو سکھا دیا، ہر جانور کو ہر چیز سکھا دی اللہ نے، حتیٰ کہ جانوروں کو مرنا بھی سکھایا ہے کہ مرنا کیسے ہے. آپ دیکھیں یہ جو اتنے پرندے روزانہ شہروں کے اندر، آپ کو ان کے جنازے اتنے نظر نہیں آئیں گے. دیکھو نا شہر میں کتنی چڑیاں ہیں، کتنے کوے، ان میں کوئی حادثاتی موت مرتا ہے تو اس کا تو جنازہ نظر آتا ہے، یا آپ نے کوئی بندوق سے فائر کر کے مار دیا. لیکن جتنے انسان مرتے ہیں اور مردہ خانوں میں ہوتے ہیں، ان کو تو ایک جگہ ٹھکانے لگائے جاتے ہیں نا، تبھی انسانوں کی لاشیں آپ کو روڈوں پہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کو تو انسان خود مینج کرتا ہے نا. کوئی مرنے والا ہوگا فوراً ہاسپٹل لے جائیں گے، یا گھر میں رکھیں گے فوراً قبرستان میں ایک مخصوص جگہ پہ دفن کر دیں گے. انسانوں سے زیادہ یہاں پرندے اور جانور ہیں یا نہیں ہے، کراچی شہری کی بات کر لو، لیکن آپ کو اتنے جنازے نظر آئے ان کے. بھائی روزانہ 25-30 کوے تو ہمیں روڈوں پہ مرے ہوئے نظر آنے چاہیے، جو بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. چیلیں نظر آنی چاہیے مری ہوئی، چڑیائیں نظر آنی چاہیے، کتے نظر آنے چاہیے. لیکن جس اسپیڈ سے جانوروں کی گروتھ ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے، اتنے جنازے آپ کے جانوروں کو نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر یہ ہوتے تو تعفن پیدا ہوتا، انسانوں کے لیے رہنا مشکل. جانوروں کو اللہ نے سکھا دیا کہ مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، آبادی چھوڑ کے بولتے کیوں نہیں بھائی، نکل جانا ہے. بہت سے جانور مرنے سے پہلے آبادی چھوڑ دیتے ہیں، یہ قدرت نے ان کو خود سکھا دیا، انسان کو نہیں سکھایا، انسان خود سیکھتا ہے. انسان کو پیغمبروں نے بتایا ہے کہ مرنے لگے تو غسل کفن دے کے زمین میں دفن کرنا ہے، روڈوں پہ نہیں پھینکنا اس کو. پرندے کو کس نے سکھایا بھائی؟ پرندوں میں تو کوئی پیغمبر نہیں آئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں کیا ہے، فرق ہے. جانوروں کو پہلے سے جو پلاننگ دینی تھی وہ دے دی ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جبکہ انسان ساری زندگی بیٹھ کے خود پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، یہ اس میں پلاننگ کی پہلے سے انسٹالیشن نہیں ہوتی. یہ ایسی مشین نہیں ہے جو بلٹ ان کمپنی کی طرف سے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں سارے سافٹ ویئر آپ نے بول دو خود ڈال لیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی میں ڈالوں آپ کے اندر، یہ والا سافٹ ویئر بھی بولنے کا، یہ سب آپ نے خود ڈال لیں سافٹ ویئر. بولنا بھی خود سیکھنا ہے، گونگوں میں چھوڑ دو گے تو ساری زندگی بولے گا ہی نہیں. کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، تمیز، آداب، بڑوں سے کیسے بات کرنی، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی، چچا کو کیا بولنا ہے، ماموں کو کیا بولنا ہے. ایسا نا ماموں کو چچا بولنا شروع کر دو، چچا کو ماموں بولنا، خالہ کو پھپھی بول رہا. آج تو یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے، رشتوں کے لفظ ہی چینج ہو گئے. کوئی نانا کو ابو بول رہا ہے، ابو کو پاپا بول دیا. عجیب، میں تو لوگوں پہ سن کے حیران ہوتا ہوں، بھائی تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا ابا کون ہے. ماموں کو پورے بیکری کے سامان گھر میں رکھا ہوا، آٹا، پاپا، یہ نام رکھے ہوئے. تو خیر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو انسان کو لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خود سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور پلاننگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے سامنے منزل نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اس کے بغیر خامخواہ میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ کے پلاننگ کرنا شروع کر دو، میں نے کیا کل میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو یہ گوروں کی بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات. وہ بھی کہہ رہے ہیں انسان کا کوئی نہ کوئی لائف کا کوئی پرپز ہے، لیکن وہ آگے کہہ رہے جو ہمیں پتا نہیں ہے. چونکہ پتا نہیں ہے تو خود بنا لو، ورنہ اس کے بغیر وہ کہہ رہے تمیز سے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک ہدف خود بناؤ گے پھر اس ہدف کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی گزرے گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری ضرورتیں کیا ہیں اور میرے مقاصد کیا ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مقصد الگ چیز ہوتی ہے، ضرورت الگ. کچھ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہمارے مقصد کی طرف ہم کو لے کر جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مقصد کی طرف نہیں لے کے نہیں جاتے لیکن وہ ہماری ضرورت ہوتے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، ان کا ہمارے مقصد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ پشاور جا رہے ہیں، درمیان میں آپ کو بیت الخلاء کا تقاضا ہوا، اس کا پشاور سے کوئی تعلق ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو آپ ملتان جاتے تو بھی ہوتا، بلکہ نہیں ہوتا تو گولیاں کھا کے آپ کوشش کرتے کہ قبض آپ کا کیا ہو جائے، معذرت کے ساتھ ختم ہو جائے، تو گاڑی آپ کو روکنی پڑتی ہے، یار ذرا میں واش روم. بس میں جا رہے ہو تو اس کی مرضی ہے، ڈرائیور کی مرضی ہے کہ وہ آپ پہ ترس کھا کے روکے یا نہ روکے. وہ اتنی سپیڈ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ روک بھی دیتا ہے نا تو بہت سے لوگ ٹینشن میں بےچارے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ کر ہی نہیں پاتے کچھ بھی. ایسے واقعات آئے ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈرائیور ہارن بجا رہے کہہ رہے ہم کھیتوں میں جا کے پیشاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈرائیور کی وہ جو ہارن ہے نا، اتنا خوف ڈالا تھا اس نے، کہہ رہے ہم ویسے ہی اٹھ کے آ گئے. تو یہ درمیان میں کیا ہوتا ہے، واش روم یا سر میں درد ہو رہا ہے، یار ذرا گاڑی روکو ہوٹل سے، ذرا کڑک سی کیا ہو جائے، چائے ہو جائے خاندانی کے ساتھ، یا تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے تھک گئے کمر سیدھی کر لیں، تھوڑا سا لیٹ جائیں. یہ ان چیزوں کا منزل سے براہ راست کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں. یہ تو سب کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو کاروبار ہے، کھانا ہے، پینا ہے، شادی بیاہ، بچے، ٹھیک ہے نا، چشمہ اگر نظر کمزور ہے، یہ چیزیں مقاصد نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ مقصد ہوتی تو بتاؤ یہ ساری مقصد ہیں یا ان میں سے کوئی ایک مقصد ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ میری ضرورت چشمہ، یہ میری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد میرا بزنس ہے. بھائی بزنس سے تیرا کیا مقصد ہے آگے؟ بزنس بھی تو کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو ایک آدمی جو ہے اس کو 1 کروڑ روپے کوئی کہے کہ میں تمہیں فری میں دے دوں گا اور اسے بزنس میں فائدہ ہو رہا ہے 50 لاکھ کا، اور ایک بندہ آ کے کہتا ہے تو بزنس چھوڑ دے، ہر مہینے میں تجھے 1 کروڑ ویسے ہی دے دوں گا، فوراً سے پہلے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ بزنس سے مقصد تھا پیسہ کمانا. وہ کہے گا یار تجھے فری پھوکڑ میں مجھے پیسے مل رہے ہیں تو مجھے بزنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتا یہ چلا کہ بزنس بھی اصل مقصد نہیں ہے. بزنس سے اصل مقصد ہوتا ہے پیسہ. میں بزنس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ چشمے کو تو مقصد نہیں بناتے، روٹی کو بھی مقصد نہیں بناتے، لیکن کاروبار، اچھی جاب، اچھا بزنس، اس کو مقصد بناتے ہیں. اور اس کو مقصد بناتے ہیں اس لیے کہ اس سے کیا ملتا ہے؟ پیسہ. اور پیسہ، پتہ یہ چلا کہ اصل مقصد بزنس نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہے. لہذا بزنس کے بغیر مل جائے تو لوگ بزنس نہیں کریں گے، جاب نہیں کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا پیسہ اصل مقصد ہے؟ پیسہ بھی اصل مقصد نہیں ہے. اس لیے اصل مقصد نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ پیسہ کیوں کماتے ہو، آپ کہتے ہو یار اس لیے کہ میں بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا چاہتا ہوں. اور کیا مقصد؟ یار میں چاہتا ہوں میری گاڑی بہت لشپش قسم کی گاڑی ہو میرے پاس. اور کیا چاہتے ہو؟ یار میرے گھر کا راشن خاندانی قسم کا ہے، ڈالڈے مالڈے پہ گزارا جیسے لوگوں کا، مالدار لوگوں کا ہوتا ہے نا، بلکہ گھر میں کھانا پکے ہی نہیں، ہوٹل سے آیا کر صبح شام پیزوں پہ حساب کتاب چلے، چاہے وہ پیزا کھا کے خود پیزا بن جاؤں میں، لوگ بن رہے ہیں. تو وہ کہے کہ یار ایسا کرو، آپ جاب چھوڑ دو، گاڑی میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں، گھر میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں، جس چیز کی جب ضرورت ہوگی دل چاہے گا آپ کے لیے حاضر. اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جائے تو فوراً پیسہ کمانا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ کہ یار پیسے سے جو مقصد تھا وہ بغیر پیسے کے بولتے کیوں نہیں یار حاصل ہو رہا ہے. تو پتا چلا پیسہ بھی اصل مقصد نہیں ہے، پیسے سے بھی کچھ اور مقصد ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، وہ پیسے سے اصل مقصد کیا ہے؟ سواری، گھر، توند، زبان کی لذت، خواہشات کی لذت. تو پتہ یہ چلا کہ گھوم پھر کے بات یہاں آئی کہ زندگی کا بنیادی پیسے سے چونکہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے تو زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ مزہ آئے بس. زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مزہ. زبان کی لذت بھی حاصل ہو اور شہوتوں کی لذت بھی حاصل ہو اور عزت میں بھی ایک لذت اللہ نے رکھی ہے نا وہ بھی مجھے ملے. تو گھوم پھر کے بات یہ آئی کہ میرے دل میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہو تو وہ چاہت پوری ہو جائے. تو یہ اس زندگی کا انسان آج کل لوگوں کا کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد ہے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. کھانا پینا وہ بھی ہے اس میں لیکن وہ دوسرے درجے میں. اصل یہ کہ یار ہر خواہش پوری کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ کس سے ہوتی ہے؟ پیسے سے. تبھی پیسے پہ کھانا قربان کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے, یار آفس میں دیر ہو جائے گی, ناشتہ گول کر دو. اب ایک بات ذہن میں رکھو کہ اس مقصد میں دو بڑے فالٹ ہیں. اگر آپ اس چیز کو مقصد بناتے ہو نا تو اس میں دو بڑے کیا ہیں؟ فالٹ ہیں. پہلا فالٹ یہ کہ جانوروں کا بھی یہی مقصد ہے. گدے کی بھی بنیادی خواہش کیا ہے؟ کہ میری تمام خواہشات بولو پوری ہوں, لوڈ تھوڑا سا کم ہو میرے اوپر سے. وہ جو لیاری میں اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈالا جاتا ہے, گدے کی خواہش ہوتی ہے لوڈ تھوڑا سا کیا کر دیا جائے, کم ہو جائے نا, تاکہ مجھے بھی تھوڑا سکون ملے. یہی خواہشات پوری کرنا کہ زبان کی لذتیں, پیٹ کی لذتیں, رہائش اچھی ہو. پرندوں کی بھی ہے. پرندے گھونسلہ کیوں بناتے ہیں؟ ورنہ گھونسلہ بنانے کی ان کو ضرورت کیا میرے بھائی؟ ارے پرندہ چلتے چلتے انڈا دے دے, چوزے نے بچے نے نکلنا ہوگا نکل جائے گا, نہیں نکلنا ہوگا نہیں نکلے گا. پرندہ گھونسلہ بناتا ہے یار, اس میں ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھنا ہے, طوفانی ہواؤں سے بھی بچانا ہے. تو یہی لگژری گھر اسی کو تو بولتے ہیں. دھوپ کا انتظام, روشنی کا انتظام, ماحول اچھا ہو, تو یہ سب چیزیں پرندہ بھی دیکھتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو آپ مقصد حیات بناتے ہو تو پھر آپ میں اور جانور میں مقصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. لہذا لائف اسٹائل کے لیے جو پلاننگ جانور کی ہے بالکل ویسی ہی کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی, بلکہ آپ کی پلاننگ اس سے بدتر ہوگی. کیونکہ جانور خواہشات پوری کرنا تو چاہتا ہے مگر اس کو خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے عقل نہیں دی ہے. شیر یہ نہیں کرے گا کہ جنگل میں دیکھو شیر ہرن کا شکار کر کے جتنا گوشت کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, اس کے بعد اس کمبخت بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں نے کل کیا کرنا ہے, وہ کہتا ہے آپ سو جاؤ آرام سے. لیکن کھوپڑی استعمال کرے تو آدھا ہرن کھائے آدھا مسالہ لگا کے سیو کر لے, اور پھر کیا کرے شیر, اور تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے جو انسان کر رہے, وہ پھر کیا کرے گا کہ یار بار بار ایک ہرن مارو اتنا ٹائم لگتا ہے, ہرن کا ایک دفعہ غول نظر آیا نا 25-30 گرا دو, آدھا کھاؤ 24.5 سیو کر لو, محفوظ کر لو, کسی ٹھنڈی جگہ پہ جا کے رکھ دو یا مسالہ لگا دو اس کے اوپر. لیکن یہاں تک بات رکے گی نہیں, اس کی خواہشات اس سے بھریں گی نہیں. وہ کہے گا یار جب میں 24.5 میں نے سیو کیے ہیں تو جنگل میں دوسرے شیر ہیں جن کو بھوک لگی ہوگی, وہ ہرن تلاش کر رہے ہوں گے, مناسب ریٹ پہ ہرن ان کو بولو بھائی بیچ دو, بزنس کرو بزنس. اگر شیر کی کھوپڑی میں انسان کا دماغ لگا دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو شیر کے مقصد وہی ہوگا, طریقہ کیا ہو جائے گا چینج. بلکہ مثال شیر کی چھوڑو گدے کی لے لو تاکہ پتا چلے کہ اگر ہمارا مقصد خواہشات ہی ہے تو ہم میں اور گدے میں کوئی فرق بولو بھائی نہیں ہے. سب سے پہلے گدا کیا کرے گا؟ وہ جنگل کی ساری گھاس کاٹ کے نا اپنے لیے سائڈ پہ لے جا کے اسٹور کر دے گا. اس کی بلا سے جنگل کے باقی ہرن بھوکے مریں, ان کو گھاس ملے نہ ملے, یہ ساری کیا کر لے گا؟ اسٹور کر لے گا. پھر اس کی پیکنگ کر کے نا مناسب ریٹ پہ ہرن کو بیچنا شروع کر دے گا. یہاں سے انسان کے بزنس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا. یہ گھر ور بنگلے گاڑیاں تو بعد میں آئی ہیں, سب سے پہلے تو انسان نے جو بزنس کیا وہ کہاں سے اسٹارٹ کیا ہے؟ خوراک سے. خوراک سے بزنس اسٹارٹ کیا انسان نے کہ خوراک سب کی ضرورت ہے بیچو. پھر ہوتے 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 گدے میں چونکہ دماغ تھوڑی دیر کے لیے کس کا لگ گیا ہے؟ انسان کا. پھر وہ گدا ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے گھاس کی کھیر بنائے گا، گھاس کے کباب بنائے گا، اور پھر گھاس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا، پھر وہی اس کے ہوٹل کھلے ہوئے ہوں گے، گدے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس میں مناسب ریٹ پر ہمارے یہاں گھاس کی بریانی دستیاب ہے، ہوٹل چل رہے ہوں گے اس کے. پھر وہ رہنے کے لیے کہتا ہے کہ یار ریگستان میں سارا دن گرمی میں پڑے رہتے ہیں، کوئی چھپڑا ہو جائے تو چھپڑے بنیں گے. پھر ہوتے ہوتے بحریا ٹاؤن کے، یعنی وہی ان میں ابھی تو بےچارے کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا پلاننگ کے لیے، وہ دماغ جو انسان کے پاس ہے وہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ اس سے جو گدا ہے نا وہ انسان نہیں بن جائے گا، وہ ترقی تو بہت کر لے گا مگر اس ترقی کو عقل مند لوگ ترقی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس ترقی کا بنیادی مقصد ہوس کو پورا کرنا، خواہشات کو پورا کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن میں گدے کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، انسانوں کی تھوڑی رعایت کر لی، چوپائے کا لفظ استعمال کیا ہے، چار ٹانگوں والا جانور. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا مقصد حیات صحیح مقصد حیات نہیں ہے. اولئک کل انعام، یہ چار ٹانگوں والے جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہی ہے، ان سے بھی زیادہ برے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو تھری پیس سوٹ میں گھومتے ہیں، یہ تو بڑے ان کا لائف سٹائل دیکھو، کسی کمپنی میں جاؤ کسی مینیجر کو دیکھو کتنی تمیز سے بیٹھا ہوا ہے، چائے پیش کرے گا. لیکن ان چائے پیش کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. بینک میں گئے چائے پلائی جا رہی ہے تاکہ اکاؤنٹ کھول لیں آپ وہاں پہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو کمپنی والے اتنا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی صدر میں چلے جائیں نا عام دکان پہ، آپ خاتون ہوں گے تو باجی سے آپ کو خطاب کیا جائے گا. اس باجی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دکان پہ آ جائیں آپ. آپ کے اگر داڑھی ہے تو صوفی صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، کچھ بھی، یعنی بدتمیزی نہیں کرے گا وہ آپ سے. تو میرے بھائی اگر دیکھو، یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا، یہ دنیا کو آج اخلاق و آداب سکھا رہے ہیں، انہوں نے جب زمینوں پہ قبضے کیے ہیں نا تو انسانوں کو بہت قتل کیا، بہت مارا انہوں نے. جب ان کو وہ تمام وسائل مل گئے تو تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم ہو رہی ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز دنیا میں وجود میں آئے نا، جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، جو پہلی دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں اور ہمیں تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے گھٹیا نیچ گھٹیا لوگ، جن کو بات کرنے کی تمیز کیا، بیان کرنے کی تمیز نہیں ہے. انگریز اسٹائل میں تھوڑی بیان کرتا ہے، انگریز تو بیان بھی آپ دیکھو کیسے بہترین اسٹائل میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہم لوگ کا اسٹائل ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کو تو کمبختوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو خیر یار بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو میرے بھائی انسان کو فضیلت اللہ نے کس لحاظ سے دی ہے؟ مقصد. تو وہ مقصد اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ دیکھو جس نے بنایا ہے نا وہی تو بتائے گا کیوں بنایا میں نے، کسی اور ہمیں کیا پتا، ہم تو بنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تھوڑی بنایا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا زبردست آیت ہے یار، وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھا کون بن کے آتا ہے. کیونکہ جانوروں کی ایک ہی قسم ہے، نہ اچھے نہ برے. کبھی کتے کے بارے میں دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے، سچ بولتا ہے ہمیشہ، ہے یہ چوری نہیں کرتا. اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتا ہے. جانور بکرے کو ہم کہتے ہیں نا اچھا، اس کا مطلب موٹا بہت ہے، گوشت کھانے میں لذیذ ہے اس لیے آج سے اچھا. تو اصل میں اچھے کی یہ ڈیفینیشن تھوڑی ہے. انسان کو جب ہم کہتے ہیں نائس پرسن ہے، اچھا آدمی ہے، مطلب جھوٹ نہیں بولتا، مطلب غریبوں کا خیال کرتا ہے، مطلب دوستی کا حق ادا کرتا ہے. ایسے نہیں کہ دوستی ہو جب پھڈا ہو رہا ہے تو پتلی گلی سے بھاگ گیا، ایگریمنٹ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے. یہ تمام کی تمام کوالٹیز کس کی ہیں؟ انسان کی. جانور جیسے اللہ نے پہلے دن سے بنایا نا، آخر دن تک ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اس میں چینجنگ. کتا اگر وفادار ہے تو خدا کی طرف سے وفادار ہے، اس میں بے وفائی پیدا کرنا کسی کے باپ معذرت کے ساتھ باپ ماں میں آ جاتا ہوں لیکن اس کے بغیر سمجھ میں نہیں, کسی کے باپ میں دم ہے کہ کتے کو بے وفا بنا دے, بولو نا بھائی. کتے میں وفاداری یہ بلٹ ان ہے کمپنی کی طرف سے, یہ سافٹ ویئر کمپنی نے ڈال کے بھیجا ہے. چھوٹا سا کتا ہوگا نا, ذرا سا بچہ بھی ہوگا, آپ بوٹی ڈالیں گے تو ملانا شروع کر دے گا. بلی میں وفاداری نہیں ہے, بلی اپنے مطلب نکالتی ہے, دوستی لگا لے گی آپ سے, لڑائی میں کام تھوڑی آئے گی آپ کے. کتا لڑائی میں کام آئے گا, اور کتا جب لڑائی میں کام آتا ہے نا, آپ کے سامنے والے کے لیے کتا بن جاتا ہے, آپ کے لیے وہ کتا نہیں ہوتا. گھوڑے کی قرآن نے قسمیں اٹھائیں, گھوڑے میں جو وفاداری ہے وہ رہے گی, کوے میں چالاکی ہے وہ ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہے گی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو. جو جانور بزدل ہیں پیدائشی گیدڑ پیدائشی بزدل ہے نا, وہ کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتا. شیر پیدائشی بہادر ہے, وہ بزدل نہیں. شیر نے بہادری کی فضیلت پر کوئی حدیثیں تھوڑی سنی ہے. انسان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لڑنے والے اور پتلی گلی سے بھاگنے والے. کیا خیال ہے؟ سچ بولنے والے آزمائشوں میں بھی, اور بات بات پہ لوٹوں کی طرح پینترا بدلنے والے. انسان ایک صفت پر نہیں ہے ہر وقت. پھر ایک ہی انسان آج ایک صفت پر ہے کل چینج ہو جاتا ہے, آج وفادار ہے کل بے وفا ہو گیا, آج سچا ہے کل جھوٹا ہو گیا, توبہ کر کے کل سچا بن گیا, کل سخی تھا حالات نے کنجوس بنا دیا, کل کنجوس تھا اور تربیت کر کے وہ سخی بن گیا, کل بے وفا تھا آج وفادار بن گیا, پھر دوبارہ بے وفا بن گیا. ایک انسان میں درجنوں دفعہ چینجنگ ہوتی ہے, اور ہر انسان دوسرے سے صفات کے لحاظ سے چینج ہے. تو انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. تو پتہ چلا انسان اور جانور کے لائف سٹائل میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان کو اچھا بننے کی صلاحیت دی گئی اور برا بننے کی بھی صلاحیت دی گئی. تو انسان کو یہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. باقی کھانے کی صلاحیت تو جانوروں کو بھی دی اور انسان کو بھی, خواہشات پوری کرنے کی صلاحیت جانوروں کو بھی دی اور انسانوں کو بھی. تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون بحریہ ٹاؤن میں گھر بنا کے آتا ہے, خواہشات زیادہ پوری کر کے آتا ہے, اور کون اپنی خواہشات کا بیچارے اس کی خواہشات کے جنازے ہی نکلتے رہے ساری زندگی. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو دیکھو قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے, انسانی فطرت اس دعوے کو اپیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی, دیکھو میں اس مثال سے بات سمجھا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. مثال سے بات سمجھا کے اپنی بات کیا کرتا ہوں, ختم, تاکہ آپ تھوڑا غور سے سن لیں, بور نہ ہو اگر تھک گئے ہو تو. دیکھو کمپنی نے چار آدمی بھیجے, کمپنی نے چار آدمی بھیجے سفر پہ, بھیجے ان کو جہاز کا ٹکٹ دیا, فلاں ملک میں جاؤ, ایک پروجیکٹ ہے تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, بولو نا یار, کام کرنا ہے. ایک ان میں انجینئر تھا, ایک ان میں میکینک تھا, ایک ان میں پلمبر تھا, ایک ان میں گڑا کھودنے والا یعنی اس ایکسپرٹ تھا, اس یا الیکٹریشن تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب وہ چاروں گئے, اب وہ بھول گئے یار, وہ ڈاکومنٹ ہی گم گئے ہم سے کہ یار پلمبر کہہ رہا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں بھیجا تھا, اور جو کنسٹرکشن کرنے والا یا میپ کو ڈیزائن کرنے والا, سول انجینئر کہتے ہیں نا, آرکیٹیکٹ کہتے ہیں, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں بھیجا تھا, ہے بھائی. تیسرا تھا الیکٹریشن, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ایسے کھجاتا ہوا کہ یا پتہ نہیں یار مجھے بھیجا کیوں تھا, ہے بھائی. اور چوتھا کیا بنایا تھا میں نے, چلو تین ہی کر لو, ہم نے کون سا کوئی سچی مچی کی مثال تھوڑی دے رہے ہیں ہم. ایک پلمبر ہے, ایک انجینئر نہیں, کوئی ایسا ہو نا کہ اسپیسیفک کوئی کام اس کے ذمہ لگائے نا ہم, انجینئر تو ایک کا کام ہے میپ بنانا, ٹھیک ہے نا, عمارت کا نقشہ بنانا, ایک کا کام ہے اس میں نلکوں کی فٹنگ کرنا تاکہ پانی کی سپلائی ہو سکے, ایک کا کام ہے اس میں بجلی کا کام کرنا. یہ تین کام دے کے, کوئی گھر بنانا تھا کمپنی نے, تو یہ تین پروجیکٹ دے کے بھیجا گیا ہے. ایک ایکسپرٹ ہے کس میں بھائی؟ دوبارہ اس مثال کو میں ذرا نکھار کے پیش کرتا ہوں. ایک ایکسپرٹ ہے نقشہ بنانے میں، گھر کا نقشہ بنانے میں. دوسرا ایکسپرٹ ہے وہ پلمبر ہے، وہ نلکوں کی اور لائنوں کی فٹنگ کرنے میں. تیسرا ایکسپرٹ ہے بجلی کے کام میں، الیکٹریشین ہے وہ. کمپنی نے ایک کو کہا بھائی تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، جو جس چیز میں ایکسپرٹ تھا. اب تینوں جا کے بھول گئے کہ یار وہ الیکٹریشین بھول گیا، مجھے نلکا لگانا تھا میرے ذمے، یا مجھے نقشہ بنانا تھا، یا کیا کرنا تھا. اب یاد ہی نہیں آ رہا تینوں کو. تو تینوں کہتے ہیں یار ہم میں قدرے مشترک ہے کہ ہمیں کھانا سب کو آتا ہے، کھانا کھانا، ٹھیک ہے نا. لہذا ہمارا یہاں کے کام کیا ہوگا، ہمیں جو پروجیکٹ دیا گیا ہے نا وہ ہے کھانا کا. لہذا ہم کمپنی کے جتنے پیسے ہیں اس سے دو پراٹھے آپ کھاؤ صبح، دو پراٹھے میں کھاؤں، پھر دوپہر نہاری، اور یہ کھا رہے ہیں بس. تو کمپنی آپ سے کہے گی، جب کمپنی آپ سے مطالبہ کرے گی کہ بھئی تم نے وہاں کیا کیا، آپ کہو بھئی آپ نے جتنے پیسے ہمیں پروجیکٹ کے لیے دیے تھے، ہم نے وہ کھانے پینے میں، گھر بنانے میں، گاڑی خریدنے میں، چار شادیاں کرنے میں، کیونکہ مفتی صاحب کے امبیان بھی شوق سے سنا کرتے تھے، بچے انتہائی اسپیڈ سے پیدا کرنے میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں، آپ مزید تفصیل پوچھیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. کمپنی الیکٹریشن سے پوچھ رہی، کمپنی پہلے میپ بنانے والے سے پوچھ رہی، یار تو نے گھر کا میپ بنایا؟ سر یہ تو نہیں بنایا میں نے. اب وہ تینوں دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہمارے ذمے کام کیا تھا. کمپنی کہتی بھائی اگر تمہارے وہ ڈاکومنٹ گم گئے تھے جس پہ تم نے سائن کیے تھے، کمبخت تمہاری جو جس چیز میں تم ایکسپرٹ ہو اس کے علاوہ کوئی اور کام تمہارے ذمے لگایا جا سکتا ہے؟ کیا ہو گیا یار، کیسے پولیس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات سمجھانے کا؟ ارے جس چیز میں تم ایکسپرٹ ہو، جو کام اس کو آتا ہے اس تمہارے علاوہ وہ کسی کو نہیں آتا، تو اس کا مطلب تمہیں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی کھانا پراٹھے وہ تو وہ بھی کھا، اس کے لیے تو یار یہ تو پورا محلہ پڑا ہوا ہے، پراٹھے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. تم کمبخت، تم چار آدمیوں کو بھیجنے کی جو وجہ تھی، اتنا پروٹوکول دے کے تم کمبختوں کو بھیجا ہے. کمبختوں تمہاری جو صلاحیتیں تھیں، تو تمہیں اگر یاد نہیں تھا تو وہ صلاحیتیں سوچ کے اندازہ لگا لیتے، یار ہمیں جو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے تو مجھے میپ بنانا آتا ہے، تو میپ کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوگا، میں صرف نلکوں کی فٹنگ جانتا ہوں، تو کمپنی میں اتنی سینس تو ہوگی کہ اس سے نلکے لگوانے ہیں. تو کچھ چیزیں مشترک ہیں، خواہشات پوری کرنا، اس میں انسان اور جانوروں میں فرق نہیں ہے. انسان کی ایکسپرٹ ہی ہے، انسان ایکسپرٹ اس چیز میں ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے. تو انسان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یا تو اچھا بن جا یا برا بن جا، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا. باقی کھانے پینے کو کمپنی والے بھی جو جن کو بھیجا وہ کھائیں گے تو وہ بھی نا، وہ تو ضرور سمجھ کے کھائیں گے. مقصد ان کا وہاں بیٹھ کے پراٹھے پھوڑنا، پراٹھوں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں، ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں پراٹھے نہیں کھایا کرو، میں کہتا ہوں یار دنیا چھوڑ دوں گا پراٹھے نہیں چھوڑوں گا. اس لیے مجھے ہر بات میں، کیونکہ مجھے صبح ناشتے میں پٹھان ہوٹل کا پراٹھا اتنا پسند ہے نا، اس کے بغیر گھر کے پراٹھے نہیں کھاتا میں. وہ جو ہوٹلوں میں، بعض ہر ہوٹل میں نہیں بنتے، وہ ایسے کرارے پراٹھے صبح صبح بنتے ہیں کہ وہ یار کھاؤ اور چائے کے ساتھ، تو اس کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ناشتہ کیا ہوا ہے. کچھ بھی کھلا دو مزہ نہیں ہے، عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے نا. اب میری مثال، مجھے اللہ نہ کرے کہ مر جاؤں وہ پراٹھے کھا کے، اللہ نہ کرے. وہ آپ، میں نے جو الفاظ کہے نا کہ دنیا چھوڑ دوں گا پراٹھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ دنیا نہ چھڑوائے اس کی وجہ سے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اس لیے میں جب کوئی مزے کی چیز کی مثال دیتا ہوں تو یا تو انڈے والے برگر کی مثال دیتا ہوں، چونکہ وہ ہر آدمی چھپ چھپ کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس میں زنگر کھانے کی صلاحیت ہے، چھپ کے وہ بھی انڈے والے برگر کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یا میں مثال دیتا ہوں کس کی، پراٹھوں کی. تو پراٹھے پھوڑنے کے لیے میرے بھائی اللہ نے پیدا نہیں کیا، مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آپ دنیا میں آئے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، آپ کو اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ کہے گا بھائی جو صلاحیت میں نے تجھے دی تھی، جو دوسروں کو نہیں دی تھی، تو ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے. اور پھر میں نے قرآن بھیج کے تجھے وہ مقصد یاد بھی دلایا تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. آزمائش اور امتحان کی صلاحیت صرف تم میں ہے، جانوروں میں امتحان کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں بٹھانے کے لیے
کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. جانوروں کے پاس کھوپڑی نہیں ہوتی. اور امتحان کس چیز کا ہے؟ اچھے بنتے ہو یا برے، یہ آزمائش ہے تمہاری. تو اچھا برا بننے کی صلاحیت بھی تم میں، امتحان دینے کی صلاحیت بھی تم میں، کیونکہ امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جس میں پاس ہونے کی بھی صلاحیت ہو اور فیل ہونے کی بھی صلاحیت ہو. کسی پاگل کو کبھی امتحان گاہ میں لے جا کے نہیں بٹھایا جائے گا، کیونکہ اس میں پاس ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہو. تو امتحان کس بات کا لیا جا رہا ہے بھائی؟ امتحان کے بعد تو یا تو پاس ہوگا یا فیل. جانور پاس نہیں ہو سکتا. کتے سے اگر یہ کہا جائے کہ تو نے ہمیشہ تو نے بھونکنے سے پہلے سوچنا ہے، برے لوگوں پہ بھونکنا ہے، اچھے لوگوں پہ نہیں بھونکنا، کیونکہ اچھوں پہ بھونکنا بری بات اور بروں پہ بھونکنا اچھی بات. کتا اس امتحان میں کامیاب ہوگا؟ وہ کہے گا پھر یہ کتا پن پھر میں کب دکھاؤں گا؟ میرا کتا پن تو جب ہی جھلکے گا جب میں اچھے اچھے لوگوں جو ہے نا وائٹ کپڑے پہنے ہوئے بزرگ آنے دین پر بھی میں بھونکوں گا، تب پتا چلے گا کہ میں کتا ہوں. کتا تو مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ کتا اتنا وفادار جانور ہے تو شریعت نے اس کو اتنا کمتر کیوں سمجھا؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت کتے پن پہ بولو بھائی آ سکتا ہے. اور میں نے کہا وجہ اس کی ہے کہ حرکتیں اس کی کتے جیسی ہیں. تو صلاحیت اللہ انسان کو جو دی ہے اچھے اور برے بننے کی، تو اس کا مطلب بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے؟ تو کام دے کے بھیجا، تجھ میں اچھا بننے کی صلاحیت ہے تو تو نے اچھا بن کے آنا ہے. جیسے اس کمپنی نے بھیجا تھا بھائی تو الیکٹریشین ہے تو تو نے فٹنگ جو ہے نا ساری تارے وارے لگا کے آنا ہے. تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو تارے لگا بھی سکتا ہے اور وہاں بیٹھ کے پیڑے کھا کے ٹائم بھی ضائع کر سکتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اچھا بن سکتے ہیں. جانور کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا بن سکے. اور برا یہ اچھے کی اپوزٹ کو کہتے ہیں، جو اچھا نہیں بن سکتا وہ برا بھی نہیں بن سکتا. تو انسان کو دنیا خدا کی قسم گورے کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. یار تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم گورے کی اتنی عزت کرتے ہو اس لیے کہ وہ ہر چیز کا پرپز جانتا ہے، اسے پتا ہے موبائل کیوں بنایا گیا، کیسے کام کرے گا. تو اگر بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں جو استعمال کرنا جانتا ہو اس کی بیس پر کسی کو عزت دی جائے گی، تو جو انسان کے پرپز ہی کو نہ جانتا ہو اس کو کیسے آپ عزت دے سکتے ہو؟ سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کو پہچانے کہ اس کو کیوں بنایا گیا. تبھی ہم گوروں کی اس ترقی کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کامیاب لوگ ہیں. بھائی یہ کامیابی ایسے ہی ہے جیسے سفر میں آپ کو پتا ہے نہیں کہاں جانا ہے لیکن بزنس کلاس میں آپ سفر کر رہے ہو، لگژری لائف ہے آپ کی، منزل کا پتہ نہیں ہے. گورا بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. اسی بزنس کلاس کے مزے اڑا اڑا کے زندگی کیا ہو جاتی ہے تمام، اور اس بزنس کلاس پہ ہم فخر کر رہے ہیں یار یہ ہے کامیابی. اور ہم اکانومی کلاس میں، پہلے تو ٹرینوں میں نا غریب لوگ سفر کرتے تھے واش روم کے باہر لیٹے ہوئے ہوتے تھے نا بغیر ٹکٹ کے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو غریب بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہو واش روم کے باہر لیٹا ہوا ہو لیکن اس کو پتا ہے میں جا کہاں رہا ہوں، اپنے گاؤں جہاں میں نے جانا ہے، وہ اس مالدار سے اس بزنس کلاس میں سفر کرنے والے سے زیادہ اچھا نہیں ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اس کا تو ہر لمحہ اسے ڈرا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میں منزل سے اور دور ہو رہا ہوں. تو بھائی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، وہ ہے آزمائش. اچھا بنیں گے تو اجر ملے گا، برا بنیں گے تو کیا ملے گی؟ چترول لگیں گے، سزا ملے گی قیامت کے دن. کیونکہ یہ سزا اور جزا بھی اسی سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اگر اس مقصد کو پورا کرنے پر کچھ مل نہیں رہا ہے تو پھر اس مقصد کا ہونا نہ ہونا کیا ہے برابر. کمپنی نے الیکٹریشن کو بھیجا تو بجلی کے کھمبے لگائے گا وہاں جا کے، پلمبر کو بھیجا تو کیا کرے گا؟ نل کے لگائے گا. وہ کیا اگر میں لگا دوں گا تو کیا ملے گا؟ کہ کچھ بھی نہیں ملے گا، نل کے ملیں گے، لوگوں کو پانی ملے گا. وہ مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ بھی ملے گا. وہ لگائے گا نل کے اور کام پورا کرنے کے بعد اجر ملتا ہے یا پورا کرنے سے پہلے؟ پورا کرنے کے بعد ملتا ہے. تو یہ دنیا میں غیر مسلم سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو بھائی کام کا ٹائم تو زندگی ہے، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اجر زندگی کے بعد ہے. مزدور کو اجرت کام کے دوران تھوڑی دی جاتی ہے، تو اسی سے آخرت کا تصور بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی کام کا جو ٹائم ہے وہ موت تک ہے، موت تک ہمارا امتحان ہے، موت کے آخری جھٹکے تک ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی جو ہے، حیات جو ہے ہماری، یہ اجر کی جگہ نہیں ہے. اس میں نہ آپ کو نماز کا اجر ملے گا، نہ والدین کی خدمت کرنے کا. اللہ اپنی مرضی سے کسی کو نواز دے تو ایک الگ بات ہے. اصل اجر کی جگہ جب ہے، جب کام کا ٹائم ختم ہوگا، اور وہ موت کے بعد ہے. تبھی موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے ایک جہان سے، دار العمل سے دار الجزا کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہو تم. تو قرآن کی جو باتیں ہیں میرے بھائی، وہ فطرت کو اپیل کرتی ہیں. اور قرآن کے علاوہ جو آپ کو غیر مسلم جس راستے کی طرف، اور لبرل لوگ اور دنیا دار جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ پہلی نظر میں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن وہ دعوے اندر سے کھوکھلے ہیں. وہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ سفر کو مقصود بنا رہے ہیں. سفر کس مقصد کے لیے، اس سے بحث کرنے کے لیے وہ تیار ہیں ہی نہیں ہیں. تو اب اس آخرت کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. ضرورت کی ڈیفینیشن یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اسے مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، اور مقصد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے ضرورت پہ قربان نہیں کیا جاتا. آپ نے پشاور جانا ہے، پھر آپ کہیں گے پشاور پشاور کیا لگا کے رکھا ہے، وہ ملتان کی مثال دے دو. تو میں پشاور جا رہا ہوں اصل میں، ٹھیک ہے نا، کسی کام سے جا رہا ہوں پشاور، لیکن پشاور رکوں گا نہیں، آگے جانا ہے پھر وہاں سے. آپ نے پشاور جانا ہے، مقصد ہے آپ کا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں پہنچ جانا. ذریعہ مقصد کیا ہے، جہاز میں جا سکتے ہیں، ٹرین میں جا سکتے ہیں، بس میں جا سکتے ہیں، پھر جہاز میں پی آئی اے کے فضائل آپ نے سن لیا، پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، پی آئی اے میں بھی جا سکتے ہیں، ایئر بلو میں بھی جا سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جی آپ کو شوق ہے جہاز میں جانے کا، لیکن کوئی فلائٹ پی آئی اے جا نہیں رہی ہے، کوئٹہ جا رہی ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ سفر آرام دہ چاہتا ہے. پشاور ٹرین جا رہی ہے، اب آپ آرائش کی خاطر، عیش و عشرت کی خاطر، آپ اس اسپیس پہ جہاز میں سفر کر لو گے کہ یہ چونکہ جہاز کا سفر اچھا ہوتا ہے، مزہ بہت آ رہا ہے، تو لہذا میں ٹینشن کیوں اٹھاؤں ٹرین کی یا بس کی، میں جہاز میں جاؤں گا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہوگا؟ ارے بھائی، یہ تو ایک انسان کی ضرورت ہے کہ اچھا سفر، سفر کیا گزرے، اچھا گزرے. لیکن اگر اچھے سفر کی وجہ سے آپ کی منزل ہی چینج ہو رہی ہے، جانا وہاں ہے، پہنچ وہاں رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس ضرورت کو قربان کیا جائے گا. بلکہ بس میں لٹک کے بھی جانا پڑے نا، کوئی اور آپشن نہ ہو، آدمی کہتا ہے بھائی وہاں پہنچنا تو ہر قیمت پہ ہے، لٹک کے جاؤ، بس کی چھت پہ بیٹھ کے جاؤ، کسی بھی طرح جاؤ، تو ساری ضرورتیں اپنی اور آرائشیں قربان کر دے گا. تو بھائی جس کی سمجھ میں آخرت آتی ہے، وہ اپنی گاڑی قربان کر دے گا، بحریہ ٹاؤن کے بنگلے قربان کر دے گا. وہ دیکھو، مجھے سیالکوٹ میں ایک تاجر ملے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا پیارا واقعہ سنایا انہوں نے. انہوں نے کہا میں اپنے والدین کے، ہم لوگ بہت سارے بیٹے تھے، تو میرے جتنے بھائی وہ سارے امریکہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا پاکستان میں، اور سارے کھاتے پیتے. اب کہہ رہے ہیں مجھے بھی خیال، مجھے بھائی بلا رہے تھے امریکہ آ جا، امریکہ آ جا، یہاں بزنس ہے، کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ نا، جاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے. 20-22 سال کے نوجوان کو کتنا شوق ہوتا ہے امریکہ جانے کا. کہہ رہے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ یار میری والدہ یہاں کیا ہو جائیں گی اکیلی، کوئی بیٹا بھی والدہ کے ساتھ نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں مجھے سب کہنے لگے یار اما کا وہاں سے پیسے بھیج دینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن یہ کہ ابھی چلے جاؤ یار، تمہاری تو زندگی بن جائے گی، تم کیا اماں لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے میں جماعت میں نکلا تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت زیادہ مشہور بھی نہیں تھے، پرانا قصہ ہے ان کا. کہہ رہے وہ کپڑے دھو رہے تھے، تو کپڑے دھوتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت ایک طرف میری والدہ ہیں، دوسری طرف بزنس، پیسہ، امریکہ کی رنگ رلیاں، تو آپ مجھے مشورہ دے دیں کہ میں امریکہ جاؤں یا یہاں رہ کے اپنی والدہ کی خدمت کروں، یہیں کوئی روزگار تلاش کروں. تو کہتا ہے انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا، کہہ رہے ہیں کپڑے دھوتے دھوتے نا میری طرف ایک نظر اٹھا کے، ان کی سرائیکی زبان ہے نا، سرائیکی ہے بدلی پنجابی حضرت کی، تو اس زبان میں مجھ سے کہا کہ ادھر کوئی اور اللہ ہے جو ادھر تجھے رزق دے گا، یعنی پاکستان میں رزق دینے والا اللہ کوئی اور ہے اور وہاں رزق دینے والا اللہ. او بھائی تو اللہ کی خاطر جب ماں کی خدمت میں ہے، تو جو اللہ تجھے وہاں کھلا سکتا ہے یا کیوں نہیں کھلائے گا. اب دیکھو مقصد چونکہ آخرت تھا نا، تبلیغ میں سہ روزے لگانے کی برکت سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اب مقصد آخرت ہے، اور آخرت کہہ رہی ہے کہ اماں کی کو اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ. تو انہوں نے، قرآن کیا کہتا ہے کہ آثر الحیات الدنیا، جب آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوگا نا تو جو دنیا کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو آخرت کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا جو دنیا کو چھوڑ دے وہ جنت میں جائے گا، یا جو ہے وہ بس، قرآن کہہ رہا ہے جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا. دیکھو دنیا امریکہ جاتی ہے تو دنیا اور آخرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا، جائیں کس نے منع کیا ہے آپ کو، لیکن جہاں اکیلی ماں رہ رہی ہو پیچھے اور اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اب ساتھ کس کا دینا ہے آپ نے. تو یہاں آپ کا مقصد اگر آخرت ہے تو آپ دنیا پہ لات مار دو گے اور آپ کہو گے بھائی وہ یہاں عیاشی تو پیسہ تو قارون سے زیادہ میں کما نہیں سکتا، زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا امریکہ جا کے قارون جیسے خزانے آ جائیں گے میرے پاس، تو کیا ہوگا پھر، مریں گے تو مقصد میں کیا ہو جائیں گے، ناکام. تو انہوں نے کہتے ہیں حضرت مولانا نے مجھے اتنی سی بات کہی کہ بھائی وہاں کا اللہ کوئی اور ہے اور یہاں کا کوئی اور ہے تو چلا جا، اگر وہی اللہ یہاں بھی رزق دے سکتا ہے وہاں بھی تو پھر یہیں رہو. کہہ رہے بس میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمت کرنا کم عمری میں آسان کام نہیں ہوتا. تو میں نے ان کی فیکٹری دیکھی ماشاءاللہ، ان کو جو اللہ نے نوازا ہے پاکستان میں سب بہن بھائیوں سے کئی گنا زیادہ نوازا ہے. کتنا نوازا ہے میں بیان کروں گا تو وہ نواز شریف نہ کہیں، نوازا سے نواز شریف کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ یار یہ کیا. تو اتنا اللہ نے نوازا ہے کہ اگر وہ ناراض نہ ہوتے تو میں بتا دیتا، وہ ظاہر ہے کوئی نہیں پسند کرتا نا کہ میرے بارے میں بتایا جائے کہ اتنا کمایا، اتنا کمایا اپنا بزنس، اتنا اللہ نے برکت دی. تو یہ تو اللہ نے دنیا میں دے دیا نا کہ بھائی تم نے مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کر دیا تو میں نے مقصد بھی پورا کر دیا، یعنی ضرورت بھی پوری کر دی. اور آخرت اس سے کیا ہے، آخرت کا اجر تو ماں کی خدمت میں، تو آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بھائی یہی لائف سٹائل اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو یہ باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور یہ باتیں نہیں بتاتا، اور پیغمبروں کے جانے کے بعد علماء یہ باتیں بتاتے ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا، تم میں پیغمبر بھیجے، دوسری قوموں میں نہیں بھیجے. کیا مطلب، تمہیں پرپز آف لائف پتا ہے، دوسری قوموں کو پیدا ہونے کا مقصد نہیں پتا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اسی آیت سے کہ جس قوم میں علماء ہیں، جن کو دیسی زبان میں مولوی کہا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے ناکام ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں ان مولاناؤں کا وجود جو اہل حق ہیں، ان کا وجود کسی قوم میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس کو آپ دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ سمجھتے ہو، بشرطے کہ اہل حق عالم ہو، روحانی ٹوپی ڈرامے نہ ہو، بدعتی نہ ہو. اور ایک مثال سے بات دے کے میں ختم کرتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر کی اہمیت لوگ سمجھتے ہیں، کھانسی ہوگی علاج کرے گا. حکیم کی اہمیت سمجھتے ہیں کہ چورن چٹنیاں دے کے میدا کیا کر دے گا، آپ کا صحیح کر دے گا. پلمبر کی اہمیت سمجھتے ہیں، نل کیا خراب ہو جائے گا تو پلمبر آ کے کیا کر دے گا، ٹھیک کر دے گا. مولانا کو لوگ سمجھتے ہیں کس کام کا ہے، نہ یہ پنکھا ٹھیک کر سکتا ہے. اب جیسے میں مولانا مفتی صاحب ہوں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں بنا دے، ہم تو ہیں بھی نہیں، تو بھائی پنکھا خراب ہو جائے گا تو میں ٹھیک کروں گا، بولو نا بھائی. آپ کو کھانسی، میں ویسے ٹوٹ کے ڈاکٹروں سے سن کے بتا دیتا ہوں تو ایک الگ بات ہے، میں تو آپ کی شادی بھی نہیں کرا سکتا جو میرا ٹاپک ہے جس میں بیان کرتا ہوں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ چار چار شادیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ کرا دیں. میں کہتا ہوں بھائی میں رشتے بھی، کہتے ہیں پھر آپ کام کیا ہے آپ کا، کیا کر رہے ہو، کم از کم جس ٹاپک پر اتنا خطاب کرتے ہو شادی دفتر ہی کھول لو. میں نے کہا بھائی ہم شادی دفتر، بولو، کیونکہ بھائی ہمیں اللہ نے شادی دفتر کے علاوہ کسی اور کام کے لیے چنا ہوا ہے، تو شادی دفتر والوں سے شادیاں کراؤ نا جا کے. شادی کی ترغیب شادی دفتر والے نہیں دے سکتے، بات آ رہی ہے سمجھ میں، یہ کام یہ اللہ اس کے رسول ترغیب، یہ انگریز ترغیب نہیں دے سکتا، کیونکہ انگریز کے پاس نکاح کی ترغیب دینے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ ہے ہی نہیں کمبخت کے پاس. کیونکہ اگر وہ آپ کو ترغیب دے گا، دس سوال مثال کے طور پر فرض کر لو، انگریز ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے، اب میں آپ کو گورا بن کے سمجھا رہا ہوں کہ کم عمری میں شادی کرنی چاہیے. سب سے پہلے سوال ہوگا کیوں؟ آپ بولیں گے نا کیوں. میں کہوں بھائی اس لیے شادی کرنی چاہیے کہ کم عمری میں شادی ہو جائے گی آپ کی. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دلیل بولو نا. نہیں بھائی یہی ہے. موٹیویشن ملے گی اس سے. کہے گا یار ہم گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے 50 سال میں جا کے کر لیں گے, ورنہ ٹینشن خام کھا کی. گرل فرینڈ کیا, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ سسر کی ٹینشن, نہ ساس کی ٹینشن. بیوی آئے گی 4-5 سالے جہیز میں ملیں گے آپ کو, اور ٹینشن اور بھی وہ جو 20 قسم کی ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو جلد نکاح کی ترغیب, زیادہ نکاح کی ترغیب آپ کو مولوی کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے پاس ترغیب کے 20 طریقے ہیں کیونکہ وہ قرآن و سنت نے سکھائے ہیں اس کو. تو ہم تو وہ کام کریں گے نا جو ہمیں آتا ہے, جو ہمارے پاس ہے. شادی کرانا تو وہ تو گورا بھی کرا سکتے ہیں. آپ گورے کو کچھ ڈالر دو, بولو کسی اچھی مسلمان باپردہ لڑکی سے میری شادی کرا دو, گورا جاپانی کے ذمے کام لگاؤ گے نا, جاپنیز کے, وہ ایسی بہترین شادی کر کے دکھائیں گے آپ کے یہاں شادی دفتر والے. یہ لوگ فراڈ کر لیں گے آپ کے ساتھ, جاپانی فراڈ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. وہ یہ کام بھی ہم سے زیادہ, ہم اپنی شادی کے لیے گوروں سے رابطہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں مولوی کی معاشرے میں کیا ضرورت ہے, نہ یہ چائے بنانا, یہ نہ کوئی چائے. ہوٹل میں جو بےچارہ پٹھان بیٹھا ہوا ہے چائے تو پلا دیتا ہے نا, اور اتنی بڑی ضرورت پوری کر رہا ہے کہ میں کوئٹہ ہوٹل کے علاوہ چائے کہیں بھی نہیں پیتا. جب ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ جو ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ والی چائے آپ کو پاکستان میں چائے کے نام پہ مذاق مل رہا ہوتا ہے. کہیں کوئی پھر کڑک سی بنا دے تو آدمی کہتا ہے یار. تو ہم, میں تو سوچ رہا ہوں اپنے ساتھ سفر میں 2-3 کراچی سے اچھے سے جو کوئٹہ ہوٹل کے پٹھان ساتھ لے جایا کروں, کہ یار ویسے چائے پینا اچھا کام نہیں ہے لیکن پیے تو تمیز سے تو پیے نا آدمی. تو یہ بھی ایک ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہوٹل کا ہونا بھی ضرورت ہے, چائے بنانے والا بھی ہو, کھانا پکانے والا بھی ہو. مولوی کس کام کا مولوی؟ تبھی لوگ اپنے بچوں کو مولوی کے علاوہ سب کچھ بناتے ہیں. ڈاکٹر بنائیں گے, ان کو پتا ہے یار اس کی عزت ہوگی, علاج کرے گا. پائلٹ بنائیں گے, ہوائی جہاز لے کے اڑے گا, عزت ہوگی, ملک کا دفاع کرے گا, بہت اچھی ضرورت ہے. ہیئر ڈریسر بنا دیتے ہیں, بال کاٹے گا, پیسے کمائے گا. مولوی بنا کے کیا کرنا ہے, کیا کرے گا یہ؟ تو بھائی, اور جو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی زبان سے اللہ بنی اسرائیل کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان تم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. پیغمبر تو سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں جانتے. ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کی, میں اس کا منکر نہیں ہوں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. سب سے بڑی نعمت کسی معاشرے میں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پیغمبر, اور پیغمبر نہ ہو تو ان کے وارثین, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتائیں گے دلائل کے ساتھ, اس مقصد تک پہنچنے والی چیزیں بھی بتائیں گے, اور جو چیزیں اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں اس, وہ علم بھی صرف علماء کے پاس ہوتا ہے. علماء کے علاوہ یہ علم ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, انجینئر, پلمبر, چائے بنانے والوں کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے یہ. اور یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مقصد تک لے جاتی ہے, اور وہ مقاصد تک لے جانے والی نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورتیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی, چلو چھوڑو پھر مثالیں بہت ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, اہل حق علماء کی قدر کیا کرو, اور اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بناؤ, ایک آدھ کو مولانا بھی مولوی بنا دیا کرو یار. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے, اللہ کا نظام پتہ یہ ہے, اللہ کا نظام یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے آخرت سکھانے کے لیے. کس کے لیے؟ کہ پرپز آف لائف تمہارا کیا ہے؟ آخرت. تو اس لیے اللہ نے علماء سے اکثر علماء کو غریب رکھا ہے. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مولوی پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ بےچارے پڑے پرانے کپڑے, ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کچھ. تو ڈاکٹروں کے پاس پیسہ ہے, انجینئروں کے پاس پیسہ ہے, تنخواہیں دیکھو مدرسے میں استاذوں کی تنخواہ 8-8, 9-9 ہزار روپے تنخواہیں مدرسے میں ملتی ہیں استاذوں. گھر بھی کرائے پہ ملتے ہیں, ریٹائرمنٹ پہ ایک دھیلا بھی نہیں ملتا. ریٹائرمنٹ پہ کسی مدرسے میں, اور ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے. جب محتمم صاحب کا میٹر شارٹ ہوا, استاذ کو نکال دیا. کچھ کوئی یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ زاولک نے کچھ ایم اے کے برابر قرار دیا تھا, صرف لکھنے کی حد تک ہے. ورنہ یہ درس نظامی کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ کہیں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو بولو نا نہیں ملے گی. رشتہ نہیں دے گا کوئی. آپ شادی کرنے جاؤ ذرا, آپ بولو بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہ آپ کے پاس کیا کیا سندیں ہیں. آپ نے کہا میرے پاس پیغمبر کے وارث ہونے کی سند, آپ خوش ہو گئے نا, میرے پاس تو سب سے پاورفل سند ہے, آپ پیغمبر کے وارث ہونے کی سند, یہ وفاق المدارس کی سند ہے. وہ کہے گا بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی اور سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس تو دکھائیں, کیونکہ اس سے زیادہ فضول ترین سرٹیفکیٹ جس کی کوئی ویلیو وفاق المدارس کی نظر میں بھی نہیں ہے ویلیو, ہماری نظر میں کیا ہوگی, کیونکہ اس بیس پہ تو آج کل وفاق المدارس میں جاب نہیں مل رہی ہوتی معذرت کے ساتھ. یہ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے, وہ بیچاروں نے ایک سرٹیفکیٹ رکھا ہے کہ چلو کہ لوگوں کو یقین آ جائے مولانا ہے بس. وفاق المدارس کی نظر میں بھی اس سرٹیفکیٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ آپ مولانا ہے کہ نہیں تو پرچہ دکھا دیں, ہم آپ کو سند دے رہے ہیں کہ آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا, بس اس سے زیادہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی ویلیو بولو نا بھائی نہیں ہے. تو چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی حکمت اور منشا نے اس بات کا تقاضا کیا کہ پیغمبروں میں بھی زیادہ غریب رکھے ہیں, مالدار بہت کم گزرے. مالدار تھے داؤد علیہ السلام, دو چار اور ہوں گے, باقی 99.9% پیغمبر کیا تھے؟ غریب مسکین. ہمارے نبی تو سید الانبیاء تھے اور آپ سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. 40-40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھتے تھے کیا پکا ہے, گھر میں آ کے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے. ہم تو آگے پوچھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے, ہمیں پتا پکا ہوا تو ہے, پتہ نہیں ہماری مرضی کا ہے کہ نہیں ہے. پیغمبر گھر میں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. امی عائشہ فرماتی کچھ بھی نہیں ہے, تو پیغمبر کو غصہ نہیں آتا تھا اس لیے کہ ہم نے کچھ دیا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, راشن ڈلوایا ہی نہیں ہے, تو اس گھر میں زوجہ نے یہی کہنا ہے نا کہ کچھ نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کی زوجہ کو بھی غصہ نہیں آتا تھا کہ پیغمبر نے راشن نہیں ڈلوایا تو اپنی ہم بھی بھوکے ہیں, خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہمیں بھی, تو آپ کی زوجہ کو بھی غصہ اس لیے نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے بھائی اسی غربت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو کیونکہ میں پیغمبر ہوں, تو پیغمبر کی زوجہ ہو, اور اگر دولت چاہیے پیسہ چاہیے. فتعالینا, قرآن کی باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی, فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحن جمیلا, آؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کہیں اور شادی کرو, یہاں ایسے ہی رہنا پڑے گا. تو جب نبی گھر میں, ہم جب گھر میں آئے گھر میں پوچھے کیا پکائے, بیگم کہیں کریلے پکے ہیں, اس پہ میٹر شارٹ ہو جائے گا حالانکہ پکائے ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہ کچھ نہیں پکا پھر تو بلڈ پریشر کہاں پہنچتا ہے نا, تو نبی کو غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں, تو آپ پوچھتے تھے کچھ ہے, فرمایا نہیں ہے, فرمایا چلو پھر ہم نے روزے کی نیت کر لی, جب شام تک بھوکا ہی رہنا ہے تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, نیت کر کے کیا کر لیتے تھے, روزہ رکھا کرتے. بہت سے روزے نبی نے اس لیے رکھے ہیں کہ کھانے کو کچھ ویسا ہی نہیں ہے, تو نیت کر کے ثواب کیوں ضائع کریں بھائی نیت نہ کر کے. تو کسی کو اللہ نے دے دیا, تو اسی طرح حکیم الامہ لکھا کہ علماء کی اکثریت اللہ نے کیا بنائی ہے ہمیشہ سے غریب, تو علماء کی غربت کو دیکھ کر ان پہ ترس مت کھایا کرو, اس لیے کہ جب ان کا وجود آپ کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ خود کتنی بڑی نعمت ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو ویسے بھی ترس نہیں کھاتے, کیونکہ اسٹائل سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ غریب علماء کو دیکھ کے ویسے بھی ترس, بولو نا بھائی اگر ترس آ رہا ہوتا تو پیسے دے دیتے نا ان کو, کیا خیال مجھے نہ دے میں غریب نہیں ہوں. تو کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, لیکن وہ جیسے پیغمبروں میں دولت والے پیغمبروں کا ریشو بہت کم ہے, ایسے ہی اہل حق علماء میں مالدار علماء کا ریشو بہت کم ہے, وہ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن بہت کم رکھا ہے اللہ نے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ غربت ایک چھاپ بن جائے ان کے لیے. لیکن علماء اکثر کیا ہوں گے, غریب. اب جو آپ جو اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے, اسی لیے نہیں بناتے, آپ کو پتا ہے غریب کا غریب ہی رہے گا قیامت تک, اسی وجہ سے نہیں بناتے نا, تو بھائی دیکھو غریب رہے گا لیکن اللہ کی نظر میں اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں, کیونکہ اس کے پاس جو گر ہے جو فن ہے وہ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی وہ فن اور وہ گر نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے تھے, میں تو اللہ کا شکر ہے میری مالی حالت بہت اچھی ہے, لیکن جب میں مدرسے میں آیا تھا تو ہمارے سامنے کوئی فیوچر نہیں تھا, میں تو مجھے تو یہ پتا تھا کہ میں بائک بھی نہیں خرید سکتا، وہ تو میں نے گاڑی بھی لے لی اللہ کے فضل سے، لیکن جو فیوچر تھا ہمارا وہ تو بڑا دنیا کے لحاظ سے تاریخ تھا. ہم جب آئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے تانے ملتے تھے کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ہمارے حضرت سے ہم پوچھتے تھے، حضرت لوگ پوچھتے ہیں کھاؤ گے کہاں سے، حضرت فرمائے بولے منہ سے کھاؤں گا، بس وہ ٹہلانے کے لیے، ٹرکھانے کے لیے. پھر حضرت فرمائے چھوڑ دو یہ فکر، چھوڑ دو کھانے پینے کی، اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے گا. اور پھر ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو 4000 میرا وظیفہ پہلی تنخواہ تھی، وہ بھی مجھے توقع نہیں تھی. اور وہ تنخواہ میری 4000 تھی 2001 میں. تو میں سمجھتا تھا میں بحریہ ٹاؤن کا کیا بن گیا ہوں مالک، کیونکہ ہمیں تو اس کی بھی توقع نہیں تھی. کشتیاں ہی جلا کے آئے ہیں تو اب 4000 بھی مل رہے ہیں تو بڑی بات ہے بھائی. کیونکہ ہم دیکھتے تھے دورہ سے فارغ ہونے والے طلبہ، وہ بےچارے دھکے کھا رہے ہوتے تھے، ان کو 4000 میں بھی کہیں تدریس نہیں مل رہی ہوتی، ہمیں تو 4000 مل رہے ہیں. بات نہیں آ رہی میرے خیال سمجھ میں. اب ایسا نہ ہو آپ مجھے زکات دینا شروع کر دیں، اس وقت ہے، اب نہیں، اب تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں پھر بتا کیوں نہیں رہے، کیا ہے؟ تو میں نہیں بتاؤں گا. حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور حدیوں کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ لوگوں نے ہدیے ودیے دے دیے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. ہدیے دیتے ہیں لوگ، لیکن اتنا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر چلنا شروع ہو جائیں ہدیوں سے. گھر کے لیے تو پراپر آمدن چاہیے نا، تو وہ ہے وہ کیا ہے، چھوڑو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ تجسس لگا بھائی کیا ہے. تو خیر آپ کو کیا بھائی ہماری ذاتی زندگی سے، لیکن اپنا ہے الحمدللہ. اچھا خیر، تو میں یس کر رہا تھا، دیکھو غیب سے اللہ رزق کا انتظام پیدا کرتا ہے، تو اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو عالم بھی بنا دیا کرو، مولوی بھی بناؤ، اور اس کو سکھا دو بیٹا تو دنیا کے لیے نہیں ہے، وقف ہے آخرت کے لیے. اور پھر رزق دروازے توڑ کے آئے گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا آئے گا، ایسا آئے گا کہ بھاگو گے اور رزق پیچھا کرے گا. سمجھ رہے ہو نا، رزق پیچھا کرے گا، بھاگو گے، ایسا اللہ رزق دے گا. کیونکہ جو مشن تھا نا، دیکھو کمپنی دیکھتی ہے جو بندہ کام کا ہے اس کو کمپنی چھوڑتی ہے؟ ارے یار کمپنی، دیکھو میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیا کریں، واقعہ کے بغیر کھوپڑی میں بات بیٹھتی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے، دبئی میں جاب ملی ان کو، انٹرویو میں ناکام کر دیا ان کو، حالانکہ بہت ایجوکیٹڈ آدمی اور اس کمپنی کے لحاظ سے انتہائی سوٹیبل. جاب اس لیے مسترد کر دیا کہ ان کی داڑھی تھی، کیونکہ پاکستانی کو بٹھایا ہوا تھا گورے نے کمپنی میں نا انٹرویو لینے کے لیے، اس نے داڑھی دیکھ کے بھائی یہ مولانا ٹائپ کے لوگ نہیں چلیں گے. کہیں گورے کا وزٹ ہوا، جو کمپنی کا اونر تھا اس نے جب ان کے ڈاکومنٹ دیکھے، اس نے بولا یار یہ بندہ تو بڑا قابل ہے، تو اس کو تم نے فیل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا سر یہ ذرا ملا ٹائپ کا آدمی ہے، داڑھی واڑی ہے اس کی. تو گورے نے کہا مجھے اس کی داڑھی کی، داڑھی میں کوئی بم رکھ کے تھوڑی آئے گا وہ، مجھے کیا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، داڑھی ہے، ہندو ہے، قادیانی ہے، عیسائی ہے، مجھے کمپنی کے لیے جو میرے کمپنی میں جس ڈیزائن کا آدمی چاہیے اس سے بہتر آدمی مجھے نہیں ملے گا. گورے نے اس بندے کو کال کی، اس کو اسپیشل ٹکٹ دے کے بلایا اور انٹرویو اس سے خود لیا، اتنی ترقی دی کہ وہ اس بندے نے مجھے خود بتایا کہ تھوڑے دنوں میں انٹرویو لے رہا ہوں جاب کے لیے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے. نہیں آ رہی بات؟ تو عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا یہ پورا کر رہا ہے، تو اس کی ضرورتیں میرے کمپنی یہ جب خیال کرتی ہے تو اللہ نہیں کرے گا خیال، اللہ کو پتا ہے پیغمبروں کا دروازہ کیا ہو گیا بند. اب علماء ہی ہیں جو پیغمبروں کے کام کو سنبھالیں گے، تو اللہ دیکھتے ہیں جو مولوی اللہ کے کام میں لگ گیا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب 4 شادیاں بھی میں کراؤں گا تیری. میں اپنے اوپر یہ خدا نخواستہ مثال نہیں دے رہا، میری تو ویسے بھی 3 ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس لیے کرائی ہو کہ میں دین کے کام میں لگا ہوا ہوں. اتنے بڑے دعوے کرنا تو بڑا خطرناک ہے، ہم تو نالائق لوگ ہیں، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا، آپ مولوی بن جاؤ ٹھیک ہے، اس نیت سے نہیں کہ شادی ہو جائے، اللہ کے کام میں لگ جاؤ. لوگوں کی ایک ہوتی ہے، اللہ آپ کی کتنی کروائے گا؟ 4. اللہ کہتے تو کام کو فوکس کر، شادیوں کی فکر چھوڑ دے، کام میں لگاوے اس کو چھوڑ دے. اگر رزق کی تنگی ہوگی اس کی وجہ سے کام میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ کہے گا کام کو فوکس کر، پٹھان ہوٹل کے پراٹھے تجھے میں کھلاؤں گا اور تیرے ہضم بھی کروا دوں گا میں. تو میرے بھائی جب کمپنی اس کا خیال کرتی ہے کہ جو بندہ اس کے مقصد میں لگا ہوا ہے، کمپنی کہتی ہے اس بندے کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں تاکہ کام کو فوکس کرے، تو مولوی کو اللہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں یار کہ وہ کام میں اللہ کے لگا ہوا ہے. اور اللہ کہے یار تجھے، اللہ کہے کہ تو کام میں لگ رہا ہے، تیری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تجھے شادی کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا، تجھے کھانے کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا، تجھے گاڑی چاہیے وہ میں پوری کروں گا، تو کام میں لگے. تو کام میں لگ جاؤ. اور میں نے دیکھا ہے جو علماء کام میں لگے ہیں ان کے لیے گاڑی بنگلہ ان کی ویلیو مٹی کے برابر نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں نا, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ان کو ایسا اللہ نے ویژن دیا ہوتا ہے, اتنی بلند سوچ دی ہوتی ہے, چیزیں ان کے دائم ہیں. یہ جو علماء لینڈ کروزر میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بڑی عیاشی, ان کے لیے اس لینڈ کروزر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ان کے لینڈ کروزر چھن جائے نا, ان کو کوئی رونا نہیں آتا, کچھ غم نہیں ہوتا ان کو. دیکھو آپ کے دل میں کس چیز کی کتنی محبت ہے, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, اس سے پتا چلتا ہے کہ جب چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. علماء کے پاس گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, بنگلے بھی ہو سکتے ہیں, لگژری لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے, مگر اس اسٹائل سے انہیں عشق نہیں ہوتا. ان سے اگر یہ چیزیں چھن جائیں تو انہیں وہ غم نہیں ہوتا جو دنیا دار کو ہوتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ علماء یہ چیزیں استعمال تو کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے. تو اللہ کا ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ چیزیں استعمال کرو, ان سے محبت مت کرو, یہ مقصد نہیں ہے. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی پھر رینجرز پولیس اور حکومت امریکہ کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں سمجھا سکتی. پھر مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. ان کا انتقال ہوا نا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, تو لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں خدا نخواستہ کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, کسی کے دنیا سے جانے کے بعد تو ویسے بھی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کرے میری بھی دنیا میں سمجھ میں آ جائے. میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے خود اس کا محتاج ہوں. بات کرنا الگ چیز ہوتی ہے, بات تو کرنا آسان ہے, میں بھی کر رہا ہوں. دیکھو سگریٹ کے فضائل, ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے لیکن خود بھی پی رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں تو پتہ نہیں میں کتنا نیک ہوں گا. بھائی میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بات تو بہرحال درست ہے, چاہے میں خود بھی عمل کروں یا نہیں کروں تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, اس لیے کر رہا ہوں میں, اور ہم سب کو توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالی ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بیان بہت لمبا ہو گیا, مسائل نہیں ہو سکتے اس دفعہ.